اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یسدون، اور جب بی بی مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے تو آپ کی قوم چیخ پکار شروع کرتی ہے، یعنی ایک ہنگامہ مچاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اس کا ریزن آگے آ رہا ہے کہ وہ خالو آ علی ہتنا خیر ام ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، جس کی غلامی کرتے ہیں، وہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں. تو پچھلی دفعہ ہم دیکھے کہ ملائکہ کی عبادت کی کچھ بات آ رہی تھی، فرشتوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے یا فرشتے بہتر ہیں. اب اس کی انشاءاللہ تفسیر آئے گی. ما ضربہ لک الا جدلا، اور یہ اس سلسلے میں آپ سے بحث صرف یعنی یہ بات صرف آپ سے جھگڑے کی خاطر کرتے ہیں. بل ہم قوم خصیمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم ہے ہی جھگڑا لو، یہ مکے کے مشرک اور کافر جو ہیں یہ قوم ہے ہی جھگڑا لو. تو اب جیسا تفاسیر میں اس کا ایکسپلینیشن یہ آیا ہے کہ یہ مکے کے مشرک اور کافروں کا، زیادہ تر مشرکوں کا یہ کہ بحث یہ تھی کہ عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دونوں غلط ہیں. نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، یہ مخلوق ہیں. اب یہ جو بیٹے کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی ایک خاص وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بی بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگانے کے پیدا ہوئے، بغیر کسی باپ کے پیدا ہوئے. اب ظاہر ہے اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی ان کے باپ کون تھے، موجزانہ پیدائش ہے آپ کی، تو نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اس کے وہ کر دیے ہیں، کتنی بڑی یعنی گالی کے برابر ہو جاتی ہے یہ، کیسی بات کرتے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کو بیٹا بناتے ہیں. تو یہاں اس کی اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان ہوا الا عبد، یہ کچھ نہیں، یہ غلام ہیں ہمارے. یہ جتنے نبی ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کو بھی عباد الرحمان کہا گیا ہے، تو ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان یہ ہمارے غلام ہیں، ان کو ہم نے نعمتیں دی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تھی، اور پھر ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا کے بھیجا تھا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے جو ہے بھیجا گیا، کافت للناس، سارے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو جو ہے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. اور ہر نبی ایک مثال ہوتا ہے. مثال کیا ہے بھئی؟ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک مثال بنیے، بہترین عمل کیجئے، گھر والے خود بہترین عمل کریں گے. باپ خود اگر بھٹکا ہوا ہے تو بیٹوں پہ کیا اعتراض ہے؟ باپ ماں باپ اگر مثالی ہوں تو بیٹوں کی تربیتوں، بچوں کی تربیتوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی. تو نبی کو جو بھیجا جاتا ہے وہ نبی قوم کے لیے ایک مثال ہوتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ایک مثال تھے. لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلقون، اور اگر ہم چاہیں تو زمین میں تم سے فرشتے بنا دیں جو تمہارے بعد زمین میں آئیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تم سے زمین میں تم سے فرشتے بنا دیں جو تمہارے بعد آئیں. ایک ترجمہ یہ ہوتا یخلفون کا، دوسرا ترجمہ یہ ہوتا کہ خلیفہ بن کے آئیں، جیسا تم جو ہے سورہ الانعام کی آخری آیت میں خلائف کا لفظ آیا ہے، پلورل آیا ہے، تم جیسا زمین کے انچارج بنائے گئے ہو، ہیومن بینگز، جو انسانوں کے ہاتھ میں زمین کی حکومت دی گئی ہے، اس طریقے سے ہم تم سے فرشتے پیدا کریں جو زمین کے جو ہے انچارج ہو جائیں، زمین پہ وہ لوگ حکومت کرنے لگے. اب یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی بی بی مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، فرشتے انسان کی شکل میں آئے، پھر لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے، پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث جبرائیل جو مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں آئے، جو صحابہ دیکھے ان کو. تو جو اللہ فرشتوں سے انسان بنا سکتا ہے وہ انسانوں سے فرشتے بنانا کیا بڑی بات ہے؟ میٹر اور انرجی کا کنورشن ہے. بھئی آپ کوئلہ جلا رہے ہیں, پیٹرول جلا رہے ہیں, لکوڈ ہے وہ, جو ہے فیوز بن رہا ہے آپ کے پسٹن میں, جو ہے پاور پیدا کر رہا ہے, آپ کی سکوٹر یا کار جو ہے چل رہی ہے, تو کنورشن ہو رہا ہے, انرجی کا کنورشن ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو جیسا فرشتوں سے ہم نے انسان بنائے ویسے انسان سے ہم فرشتے بنائے, جن کو زمین کا چارج دیتے تمہارے پاس وہ آئیں اور زمین کا چارج لے لیں. وَإِنَّهُ لِعِلْمُ الْإِسْتَارِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ, اور بے شک وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, تو تم اس قیامت کے آنے میں شک مت کرو اور میری اتباع کرو, یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. دیکھیے بات اچھی طریقے سے سمجھیے کہ بے شک وہ, یہ جو علم ہے عین لام میم کا جو مادہ ہے, یہ علم کے لیے بھی آتا ہے, علماء کے لیے بھی آتا ہے. علماء علم نشانی, تو یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, یقیناً یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو جو دس نشانیاں بتائے گئے ہیں قیامت کے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. اب لہذا اگر آپ اس وقت ورلڈ پالیٹکس اگر دیکھیں تو اب حدیث کی روشنی میں دمشق یعنی ڈماسکس کی ایک مسجد کے مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کھاندوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے اور آپ کے سر سے جو ہے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا ہوگا, امام مہدی آ چکے ہوں گے, نماز کا وقت ہوگا تو امام مہدی آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے, آپ بولیں گے کہ نہیں میں امت محمدی کی امامت نہیں کر سکتا, تو امام مہدی امامت کریں گے اور آپ غالباً اقامت کہیں گے, آپ مقتدیوں میں ہوں گے. تو یہ آثار قیامت میں سے ہیں. اچھا اب یہاں ایک بات رکھنا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ کائنات کا ختم ہونا اور ایک ریکریشن. قیامت کا مطلب قیام, پھر کھڑے رہنا, پہلے تو کائنات کا ہے. تو یہاں جو بات آئی ہے اِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ, یہ ساعت جس کو بولتے ہیں مومنٹ, اس کا عربی ترجمہ یہ ہے مومنٹ. اب آگے دیکھیں گے کہ یہ کیسا مومنٹ ہے, تو یہ جو ہے نشانیاں ہوں گے. اور پھر آپ اس کے تم لوگ جو ہے قیامت کے آنے میں کوئی شک نہ کرو, وَاتَّبِعُونِي اور میری اتباع کرو. دیکھیے اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے, اطاعت اوبے می اور اتباع فالو می پریکٹیکلی, یعنی میں جیسا کرتا ہوں ویسا عملی طریقے پہ کرو, یہ اتباع ہے. اطاعت مان لینا ہے, بات کو مان لینا ہے. تو اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. مگر پھر سورہ آل عمران کی 31 آیت میں آیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فتبیونی, تو میری اتباع کرو پریکٹیکلی, میرے میں جیسا میری سنت کے عمل کرو. تو یہ جو ہے میسج مل رہا ہے, حاذا صراط مستقیم. اب ہم دعا کر رہے ہیں, ہر نماز میں نماز ہوتی نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے, اور دعا کرتے ہیں کہ اہدنا صراط صراط المستقیم. یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ صراط المستقیم وہی راستہ ہے, صراط کا مطلب راستہ, مستقیم کا مطلب سیدھا, شارٹ کٹ. یوکلیڈین جیومیٹری اگر آپ دیکھیں تو دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس از اے اسٹریٹ لائن. تو صراط المستقیم کیا ہے؟ دا شارٹیسٹ ڈسٹینس ٹو پیراڈائز. وہ کس طریقے سے ہوگا؟ جب آپ قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو یہ شارٹیسٹ ڈسٹینس ٹو پیراڈائز ہوگا, یہ صراط المستقیم. اتباع کرنا ضروری ہے, اپنی مرضی سے دین نہیں چلے گا. اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہے, اپنے تعلیمات سے بتایا ہے. ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین, اور تم کو میری پیروی سے میری اتباع سے شیطان نہ روکے. دیکھیے چوکر نہ کر دے رہے ہیں, جو خطرات ہیں راستے میں. بھئی آپ کوئی صاحب پہلی دفعہ بامبے جا رہے ہیں, تب آپ ان کو اپنا ایکسپیرینس بولتے ہیں کہ بھئی دیکھیے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, ان چیزوں سے احتیاط کرنا, چور بہت ہوتے پاکٹ مار ہوتے, احتیاط کرنا. تو اس طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پہ جو تم چلنے لگو گے, تم جو ارادہ کر چکے ہو, تو اب اس میں چوکنا رہنا ہے. کیسے چوکنا رہنا ہے؟ کہ یہ شیطان جو ہے تم کو صراط المستقیم پہ چلنے سے روکتا ہے. کیوں روکتا ہے؟ انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, یہ دشمن ہے, اس کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے, یہ چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ کی عجیب ٹریجڈی ہے, کہ ہمارا دوست اگر کسی کے بارے میں بول دے کہ بھائی ان سے ذرا آپ احتیاط کریے وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ اتنی احتیاط کرتے نہیں مانتے. اور یہاں اللہ تعالیٰ جو آپ کو بھی پیدا کیا اور شیطان کو بھی پیدا کیا وہ کھول کے بتا رہا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن آپ اس کو بیسٹ فرینڈ بنائے ہوئے ہیں. دوستی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ دوستی جو بھی بات دوست جو بھی بات بولے اس پہ عمل کرے، دوستی کا تقاضا ہے. ہم بول رہے ہیں یار آپ مان رہے نہیں، تو ہمارا تو پکا فرینڈ بیسٹ فرینڈ شیطان ہے، کیونکہ شیطان کے کسی وسوسے کو کسی بات کو ہم ٹالتے نہیں. حالانکہ قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھو صراط المستقیم پہ تم کو بھٹکانے والا، صراط المستقیم سے ہٹانے والا صرف شیطان ہے جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی ظاہر نشانیوں کے ساتھ آئے، جیسا مٹی سے چڑیا کی شکل بناتے اللہ تعالیٰ کی اجازت میں سے اس میں پھونکتے وہ زندہ چڑیا بن جاتی، یہ کوڑی وغیرہ کو جو ہے ہیل کرتے، وہ زمانے میں میڈیکل سائنسز کی ترقی ہو رہی تھی تو ویسے ہی معجزے دیے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو ویسے ہی معجزے دیے، جادو کو ہرایا. آج سائنس کا دور ہے، ماشاءاللہ اتنی سائنس بھری ہوئی ہے کہ آپ مار سکتے ہیں سائنٹسٹ کو قرآن کے سائنس، مگر افسوس ہے بی ایس سی کرے، ایم ایس سی کرے، پی ایچ ڈی کرے سائنس میں، مگر ہمارا ذہن اس طرف نہیں آیا قرآن کی طرف کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں دے کے بھیجی تھی. خالہ انہوں نے کہا کہ خط جی تو کم بل حکمتی ولی ابینا لکم بادل لذی تختلفون فیہی، اور میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں. دیکھیے ہے کاف میم کا جو مادہ ہے، یہ بار بار سمجھایا گیا ہے کہ یہ حکیم کے لفظ میں کیا ہے، دانائی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا، وزڈم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا، اور اس فیصلے میں استحکام ہونا، فرمنس ہونا، یہ حکیم ہے. تو میں تمہارے پاس ایسے فیصلے لے کے آیا ہوں جس میں وزڈم ہے اور جس میں فرمنس ہے. اور یہ فیصلے کیوں لے کے آیا ہوں کہ تم بعض چیزوں میں، جو بنی اسرائیل بعض چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، ان اختلاف کو صاف کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے لے کے آیا. عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں جو اختلاف تھا ان کو دور کرے. فتخ اللہ و اتیونی، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کے خوف سے کسی چیز سے بچ جانا. جیسا بار بار میں مثال دیتا ہوں، بات ذہن میں بیٹھنا ہے، کہ بھئی دو پیوٹ ہیں، ایک پیوٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو وہ بولے کہ بھئی تم اتنا پیتے ہو کہ تم سیروسز آف لیور سے مر جاؤ گے. وہ موت سے ڈر کے شراب چھوڑ دیا. ایک پیوٹ ایسے کوئی اجتماع میں آ گیا اور اس کو معلوم ہوا کہ شراب حرام ہے، اس کی سزا ہوگی آخرت میں، تو اللہ سے ڈر کے شراب چھوڑ دیا. یہ متقی ہے. اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑنا تقویٰ ہے. اللہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنا تقویٰ ہے. اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کرنے کی کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ متقی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب مت پیو، آپ شراب پیتے ہیں، آپ متقی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو. اس کا پازیٹو سینٹینس کیا ہوگا؟ کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لہذا اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ بات ہی ہونی، میں جیسا بتاتا ہوں بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ویسی اتباع کرو. ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی مالک و پالنے والا ہے اور تمہارا بھی مالک و پالنے والا ہے، تو پھر تم اسی کی غلامی کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی بندگی کرو. دیکھیں کہیں نہیں آ رہا عیسیٰ علیہ السلام اپنی بندگی یا اپنی پرستش کے لیے کہیں دعوت نہیں دی. کہا کہ یہ جو اللہ ہیں وہ اللہ میرے بھی مالک اور پالنے والے ہیں، تمہارے بھی مالک اور پالنے والے ہیں، لہذا تم انہیں کی غلامی کرو. پالنے والے کی غلامی کرو، دوسروں کی غلامی کیوں کرتے؟ غلاموں کی غلامی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تقاضا ہم سے بھی ہے. غلاموں کی غلامی کیوں کرتے ہو؟ یہ چاند سورج یہ وغیرہ یہ سب آپ کے لیے مسخر کر دیا، یہ آپ کے غلام ہیں، یہ آپ کی خدمت میں لگا دیا. اب ہماری بدقسمتی ہے بعض انسانوں کی کہ جو ان کی پرستش شروع ہوگی، تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تمہارے پالنے والے مالک کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ جنت کو جانے والا. فاختلف الاحزاب من بینہم, تو بعض گروپس جو تھے اس میں آپس میں اختلاف کرنے لگے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم, تو تباہی ہو ایسے لوگوں کی جو ظلم کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کام کرتے ہیں. تباہی کس دن کے لیے ہو؟ کہ ایک ایسے دن کی جس میں تکلیف دہ عذاب ہونے والا, جب مرنے کے بعد جی اٹھیں گے, حساب کتاب ہوگا, جنتی جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے جس کا ذکر آ رہا ہے, تو اس میں دوزخ میں جو ہے تکلیف دہ عذاب ہوگا. اس دن سے, اس دن کی خرابی سے جو ہے ڈرو, اس دن کی تباہی سے ڈرو. هل ينظرون الا ساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون, کیا یہ صرف اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ ان کے اوپر ایک دم آئے گی جب ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. دیکھیے یہی بات کو سورہ نحل کی 77 آیت میں کہا, لمح البصر او اخرب, یہ قیامت کیسے آئے گی؟ پلک جھپکنا یا اس سے بھی قریب وقت میں آ جائے. یہ بات 1450 برس پہلے بتائی گئی کہ یہ دنیا اینڈ ہوگی. ساتھ کے مطلب دیکھیے, قیامت تو پہلے یہ دنیا اینڈ ہونا, اس کے بعد میں عالم برزخ گزرنا, پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا, مردوں کو زندہ کرنا. پہلے دنیا ختم کرنا پہلا سٹیج ہے, اس کے بعد کھڑا کرنا حساب کے لیے دوسرا سٹیج ہے, قیامت دوسرا سٹیج ہے. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ساتھ, یہ جو اینڈ جو ہوگا, یہ کیسا ہوگا یہ اینڈ؟ یعنی آنکھ جھپکنا, پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے قیامت آ جائے. 1450 برس پہلے یہ ڈسکرائب ہوا. آج ہم کمپیوٹرز وغیرہ پہ پورا ریسرچ کریں, بھئی یہ بگ بینگ ہوا ہے, کائنات پوری ایک جگہ تھی, یہ پھیل رہی ہے, پھیلتے چلے جا رہی ہے, یہ فائنلی ایک دن سکڑے گی اور پھر جو ہے کولیپس ہوگی. یعنی اس کی مثال میں آپ کو اکثر دیتے رہتا ہوں کہ ایک بیلون ہے, اتنا سا بیلون میں آپ پھونکتے چلے جا رہے ہیں, جیسا جیسا پھونک رہے ہیں بیلون بڑا ہوتے چلے جا رہا ہوں, اس پہ دھبے جو ہیں وہ گیلیکسیز ہیں, وہ گیلیکسیز ایک سے دوسرے تک, وہ آپ بیلون کی فل کیپیسٹی پہ پھونک دیے, تو پھونکنے کو ٹائم لگا, پھٹنے کو ٹائم نہیں لگتا. بات ذہن میں یاد رکھیے, آہستہ آہستہ نہیں پھٹتا پھگا بیلون, غبارہ جس کو بولتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ نہیں پھٹتا. آپ پھونکتے گئے اپنی پوری کیپیسٹی پہ تو پھٹ کے ایک دم رول ہو جاتا اپنے اوپر. جو سورہ انبیاء کی 104 آیت میں لکھا, بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے کا کاغذ, بیلون ویسے ہی لپٹے جاتا ہے. تو یہ ایک دم ہوگا. تو سائنسدانوں نے کیلکولیٹ کیا کہ بھئی یہ کتنے ٹائم میں اینڈ ہوں گی, دا فائنل کولیپس, دا بگ کرنچ, جیسا بگ بینگ ہوا, پوری کائنات پھیل رہی ہے, بگ کرنچ ہوگا, پوری کائنات سکڑ کے ایک جگہ آ جائے گی, تو یہ کتنی دیر میں ہوگا؟ تو انہوں نے حساب لگایا کہ دس ول ہیپن ان اے پیریڈ آف ٹائم 10^-43 آف اے سیکنڈ. مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ, 1/10 آف اے سیکنڈ بولے تو ایک زیرو لگایا, 1/100 آف اے سیکنڈ بولے تو دو زیروز لگائے, 1/1000 آف اے سیکنڈ بولے تو 1/1000 آف اے سیکنڈ کرے, 1/1 فالوڈ بائی 43 زیروز آف اے سیکنڈ. آپ امیجن نہیں کر سکتے. البتہ ایک اندازہ ہو گیا کہ کن فیکن میں کتنا ٹائم ہوتا ہے, یعنی ایک سیکنڈ کا 1/1 فالوڈ بائی 43 زیروز, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ ٹائم کو اتنی جلدی. تو پھر اب یہ قرآن ہے, یہ سائنس ہے, ہر چیز میں کوآرڈینیشن ملتے آپ کو, کہیں جو ہے اختلاف نہیں ہے. اور یہ 1450 برس پر, میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک غیر مسلم پروفیسر صاحب مجھ سے پوچھے کہ صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ کیسا مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں کتاب, کیسا مانتے ہیں آپ؟ کوئی بھی بول دیا آپ مان لیے. ہاں آپ تو سائنس کے طالب علم رہے, تو میں نے کہا یہی آپ جو نام لیے ہیں سائنس کا اسی سے ماننا پڑتا. کہ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بگ بینگ مشکل سے 70 برس پرانا ہے, یہ جتنے تھیوریز ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس کا, ڈرفٹنگ کانٹیننٹس کا, مشکل سے 100-150 برس پرانے ہیں, اور یہ قرآن 1450 برس پرانا ہے. 1450 برس پہلے قرآن میں یہ جو آیتیں آئی ہیں وہ لیٹسٹ سائنس کی آیتیں. الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناهما. کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کافر ریسرچ کریں گے, ہم نہیں کریں گے. کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین ایک جگہ ملے ہوئے تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا. سورہ انبیاء کی 30ویں آیت ہے. یہ 1450 برس پہلے کیسا لکھ سکتا آج پروفیسر سمتھ, موریس بوکے, یہ پریس کانفرنسز ایڈریس کیے ہیں اور کہا کہ سورہ حج, سورہ مومنین میں جو ماں کے پیٹ میں بچوں کے سٹیجز بتائے گئے ہیں وہ آج کی سائنس سے رتی برابر بھی اس میں فرق نہیں ہے. تو کسی نے پریس کانفرنس میں کسی نے اٹھ کے کہا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈسیکشن کی ٹیکنیک ہوگی یا مائکروسکوپس ہوں گے اس میں دیکھیں. تو بولے مائکروسکوپ تو مشکل سے 200-300 برس پہلے پیدا ایجاد ہوئے ہیں. تو یہاں یہ بات ہم چلتے چلتے غور کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو آج ہم ڈسکور کر رہے ہیں قرآن میں 1450 برس پہلے ان کا بہترین ذکر آیا, اور ان الفاظ میں ذکر آیا ماشاءاللہ کہ وہ زمانے میں صحابہ بھی سمجھے, آج ٹاپ سائنٹسٹ بھی سمجھتا ہے, کسی بھی ٹاپ سائنٹ ہم پیش ہی نہیں کر سک رہے نا صاحب. دیکھیے ہمارے پاس جو ہے اس لیول کے سائنٹسٹ ہی نہیں ہیں جو دوسرے سائنٹسٹ کے سامنے یہ تمام چیزیں پیش کر کے کمپیئر کریں ان کے سامنے. اللہ بس ہم کو معاف کرے, یہ ہم حق تلفی کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی. اور پھر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور اس دن, اب سادی زبان پہ آ جائیے سائنس سے ہٹ کے, اس دن جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. اب یہ ایک دوسرے کے دشمن کیا ہوں گے؟ اب وہاں چلے گی حضرت یہ پتوں کی عادت آپ دلائے سو ہے مجھے, میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا, آپ مجبور کر کے میرے کو شراب پلایا, آپ کے بھٹکانے میں میں آ گیا. یعنی ہر عمل کے واسطے آپس میں لڑتے رہیں گے تمہاری وجہ سے, انہوں بولیں گے تم کائی کو کرے, تم بے وقوف تھے, تم کو عقل نہیں تھی. تو یہ ہوگا, یہ ایک جگہ آیا کہ یہ صحیح ہے, یہ لڑنا صحیح ہوگا. سورہ آراف میں تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی, سورہ آراف میں بات آئی ہے کہ جب بیجز ڈالے جائیں گے دوزخ میں تو پہلا بیج جو بیچ ڈالا جائے گا اپنے سے پہلے کے بیچ کے بارے میں دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہم کو بھٹکایا ہے, ان کو دوگنا عذاب دیجئے. یہ کون ہے؟ ہمارے والد, والد کے والد, ان کے والد, ہمارے چچایا, ہمارے ماموں. یہ جو پہلا بیچ تھا ہم سے ان لوگوں نے بھٹکایا ہے, ان کو دوسرا. تو یہ اللہ تعالیٰ بولیں گے آج اس دونوں کو دوگنا ثواب ملے گا, عذاب ملے گا. تو وہ جو ہمارے بزرگ ہوں گے وہ پلٹا کے بولیں گے کہ ہو گیا نا, تم بھی آ گئے نا عذاب میں. زندگی میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو بول سکتا ہے ایسی بات؟ تو یہ کیسی کیفیت ہوگی؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس قیامت کے دن سے ڈرو, اس لیے کہ وہاں کوئی دوست کام آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بچنے والا ہے تو الا المتقین, متقی جو اللہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں کہا جائے گا یا عبادی, اے میرے بندو, لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. آج کے دن نہ تم کو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا. دیکھیے ذرا تھوڑی دیکھیے قرآن پہ دماغ ایسی لڑانا جیسا فزکس اور میتھمیٹکس پڑھتے وقت دماغ لڑاتے ہیں. خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے, کل کیا ہوتا کی ملتا کی نہیں کی, وہ پاسپورٹ دیا تھا میں وہ آتا کی نہیں کی, کل کی بات ہے. خوف کل کا ہوتا, آنے والے کل کا, فیوچر کا خوف ہوتا. غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا, ملامت, نہیں کرنا تھا بھی ایسا, ایسا نہیں کرنا تھا. تو اب اس سے بہتر سکون کا ڈیفینیشن کیا ہو سکتا, ڈیفینیشن آف پیس, کہ لائف فری آف اینی فیئر ان فیوچر اینڈ فری آف اینی گریف آف دی پاسٹ. سکون کا یہی ڈیفینیشن ہے. تو قیامت میں متقین, اے میرے بندو, تم کو آج نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. آگے کا خوف نہیں ہوگا کیونکہ جنت اناؤنس کر دی جائے گی. کائے کا خوف ہوگا؟ جنت میں جا رہے ہیں. اب کائے کا خوف؟ پیچھے کا خوف نہیں ہوگا اس لیے کہ گناہ معاف کر دیے گئے ہوں گے. گناہوں کے ساتھ تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا نا جب تک کہ معافی نہ ہو. وہاں کا کنڈیشن ہے بھائی. اب آپ کوئی کالج میں جا کے بولے میرے کو ایڈمیشن ہونا, بولے تو انہوں پوچھتے آپ میٹرکولیٹ ہیں کیا؟ انٹر میں ایڈمیشن ہونا بولے تو میٹرک ہونا شرط ہے. آپ جا کے بولے میں ایم ایس سی میں داخلہ چاہ رہا ہوں تو آپ بی ایس سی کرے کیا؟ تو بی ایس سی کرنا شرط ہے. تو اس طریقے سے جنت میں جانے کی شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے. پچھلے جو گناہ ہیں, دیکھیے ایک بات آ رہی ہے سورہ مائدہ میں غالباً بات آئی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا آنریبل اجر ہے ان کے لیے. مغفرت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرنے میں کچھ غلطیاں ہو گئی, کرے ہی نہیں کچھ بھی, تو ان کی کیا مغفرت ہوگی؟ وہ تو سیدھا دوزخ میں جانے والے ہیں جب تک کہ توبہ نہ کریں. پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں طبقہ بتانے سے جو ہے فرشتے ذرا پیچھے ہٹے. تو آپ نے جب اصرار کیا تو کہا کہ یہ ساتویں طبقے میں دوزخ کے آپ کے وہ بندے ہوں گے جو بغیر توبہ کے مر گئے تھے. تو توبہ ضروری ہو گئی. پھر یہ مہینہ, یہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ یعنی فرض 70 گنا نفل فرض کے برابر ہو جا رہا, اطاق راتیں شروع ہو گئی, شب قدر آ رہی ہے. یہ سب باتوں کا جو ہے ہم لوگوں کو خیال ہونا چاہیے. کہ تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے تھے, یقین کرتے تھے اور وہ مسلمان تھے, یعنی اپنے ایمان کا اظہار اپنے اسلام سے کرتے تھے. دیکھیے ٹیکنیکل باتیں ہیں, ذرا لینگویج کی بات سمجھنا ہے. ایمان دل کی کیفیت ہے, اندر کی کیفیت ہے. اسلام اس کا اظہار ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اسلام ظاہر کر رہا تو منافق ہے وہ. تو یہ کون لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان تھا؟ اللہ پہ ایمان, فرشتوں پہ, رسولوں پہ, کتابوں پہ, قیامت کے بعد اٹھنے اور حساب کتاب پہ, تقدیر پہ, ان کو سب ایمان تھا. اور پھر یہ مسلمان بھی تھے, یعنی اس ایمان کو ویسے ہی جیسا عمل میں لاتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کرنے کی تاکید کی تھی. تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے ازواج آج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ ازواج کا لفظ جو ہے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ازواج میاں بیوی کے لیے بھی آیا ہے اور اسی قسم کے لوگوں کے لیے بھی آیا. سورہ طہٰ کی 131 آیت میں اسی قسم کے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے. اب یہاں ازواج سے بیویاں بالکل قطن نہیں لے سکتے اس واسطے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی دوزخی ہیں, قرآن سے ثابت ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی دوزخی ہیں, فرعون کی بیوی جنتی ہیں. تو اگر شوہر نیک ہو اور بیوی بھی نیک ہو تو ظاہر ہے ازواج دونوں جائیں گے. مگر شوہر اگر فرعون کے ویسا ہو اور بیوی اس فرعون کی بیوی کے ویسی ہو تو پھر خالی بیوی جنت میں جائے گی, فرعون کا تو ڈسیشن آ گیا ہے کہ یہ دوزخ میں جلے گا. تو یہاں زیادہ معنی ازواج کے انہی قسم کے لوگ, یعنی جو لوگ ایمان لائے, عمل صالح کیے اور جو متقین تھے, وہ سب لوگ جو ہے خوشی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. یطافو علیہم بصحاف من ذہب و اکواب, ان کے اطراف سونے کی پلیٹیں اور کٹورے, پیالے وغیرہ جو ہے گھمائے جائیں گے, کھانے پینے کی چیزیں. وفیہا ما تشتہیل انفس و تلذ اعیون, اور ان کے لیے جو ان کا دل چاہے گا وہاں ملے گا. دیکھیے اس سے پہلے بھی میں بات آ چکی ہے کہ یہاں تقاضا یہ ہے دنیا کی زندگی میں کہ تم وہی ویسا ہی عمل کرو جیسا کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں. تو ہوگا یہ کہ آخرت میں تم کو وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو. ہماری الٹی زندگی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی میں ہم جو چاہیں ملے. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ریورس کرنا پڑے گا. ہم کو یہ زندگی کو یوں ڈھالنا پڑے گا کہ بھئی یہ زندگی تو اگر جنت میں جانا ہے تو وہی عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ وہاں ہم کو جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا. اور تلذذ العیون, اور پھر آنکھوں کی لذت ہوگی, جہاں دیکھو گے ایک عجیب قسم کا نظارہ ہوگا. دیکھیے بعض چیزیں ہیں یہاں بھی, جیسا سن سیٹ یا سن رائز یا کوئی ہریالی ہرے بھرے جنگل وغیرہ باغات دیکھ کے طبیعت آنکھوں کو بڑی اچھی چیز اچھا معلوم ہوتا ہے, اس طریقے سے آنکھوں کی لذت ہوگی. وہ ان تم فیح خالدون, اور تم وہاں رہو گے. وہ تل کل جنت التی ارس تمہا بیما کن تم تامنون, اور یہ جنت ہے جو تم کو تمہارے عمل کے عوض میں وراثت میں دی گئی ہے, عمل کے عوض میں دی گئی, بغیر عمل کے بات نہیں ہوتی. اور یہ عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث میں بات آتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. پھر میں ایک حدیث دوہرا دیتا ہوں کہ بھئی قیامت کے دن جو سب میں پہلا حساب ہوگا, ایک شہید کو لایا جائے گا, اسے پوچھے گا اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنائیں گے, بولیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا, اس نے کہے وہ کہے گا کہ میں تو آپ کی راہ میں شہید ہوا, تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ میرے لیے شہید نہیں ہوا بلکہ اس لیے شہید ہوا کہ لوگ اس کو بہادر کہیں, امر ہے امر ہے, بول دیے لوگ, بولے گھسیٹو اس کو اور دوزخ میں لے کے جا کے ڈالو. اسی طریقے سے ایک عالم کو لایا جائے گا, اس سے پوچھے گا, اس نے کہے وہ کہے گا کہ میں آپ کے لیے علم حاصل کیا, تو بولے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, کذاب ہے تو, تو میرے لیے علم حاصل نہیں کیا, تو علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں, اور لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا, تیرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی, اس کو منہ کے بل گھسیٹ اور تو زخم لگا. اسی طریقے سے سخی لایا جائے گا, وہ کہے گا کہ آپ کی راہ میں میں خیرات کو, تو خیرات اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ تو سخی ہے اور تجھے تیرا اجر دنیا میں مل گیا ہے, اس کو گھسیٹ اور دو زخم میں ڈال دو. تو یہاں معلوم ہوا کہ شہادت, علم اور سخاوت, ایسا عمل کرنے ایسے اعمال کرنے والوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی نیت اللہ کو خوش کرنا نہیں تھی, ان کی نیت لوگوں کو ریاکاری تھی, ان لوگوں کو بتانے کے لیے کرتے تھے. تو یہ ہم چیک کر لیں اس چیز کو کہ یہ اعمال کے بنا پہ جو نیتوں پہ ہے جنت میں ڈالا جائے گا. لکم فیہا فاکہتن کثیرتن منہا تاکلون, اور وہاں ان کے لیے بہت میوے ہوں گے اور وہاں اس سے کھائیں گے. اب یہ دوسرا اپوزٹ معاملہ آ رہا دوزخ والوں کا, ان المجرمین یعنی بے شک مجرم. اب ہمارے پاس مجرم تو کرمنل بولتے ہیں, قرآن کی اصطلاح میں قرآن کے مجرم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلنے والے. اب ہم کو اگر اپلائی کریں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے, ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, وہ جہنم کے جہاں آگ جلتی ہے وہ عذاب میں رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہا مبلسون, اور یہ عذاب ان سے کم نہیں ہوگا اور وہ اس میں مبلس یعنی بالکل نا امید ہو جائیں گے. ابلیس شیطان کو بولتے ہیں کیونکہ وہ نا امید ہو گیا. جب خلافت آدم علیہ السلام کو دے دی گئی, آدم کی اولاد کو دے دی گئی, تو وہ نا امید ہو گیا ابلیس. تو یہ جو ہے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور بالکل نا امید ہو جائیں گے. وہ ما ظلم نہ ہوں بلا کن کانو ہم ظالمین, اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا لیکن یہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. کیا ظلم تھا یہ؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علیہ السلام کے احکامات پر نہیں چلتے تھے. اور پھر یہ جو دوزخی ہیں, وہ نادو یا مالک لی یغضی علینا ربک, وہ کہیں گے کہ اے مالک, جو دوزخ کے انچارج فرشتے ہیں ان کا نام مالک ہے, تو یہ کہیں گے کہ اے مالک, آپ اپنے پالنے والے مالک اللہ سے فرمائیے کہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے بس. دیکھیے بعض وقت بیماری اتنی بڑھ جاتی کہ وہ بعض لوگ تو زور سے بھی بولنے لگتے, یا اللہ آپ ختم کر دیں بس, ہو گیا آپ کتا آزماتا, آپ چھوڑ دیں بس کر دیں. تو یہاں کی معمولی آزمائشوں پہ یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے, تو پھر وہاں کی آزمائش کا کیا معلوم ہوگا کہ دوزخ کے داروغہ سے دوزخی التجا کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارا معاملہ ختم کر دیں. پھر دوزخ کا ایک جگہ آیا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے. ایک عجیب کہتے, نہ تم وہاں مرو گے نہ جیو گے. اور جنت کے بارے میں کہا کہ حیوان exaggerated form of hayat. جنت کی زندگی اصل زندگی ہے. کیا زندگی ہے؟ ادھر ادھر نمونے بتا دے رہے ہیں آپ کو, ایک فائیو سٹار ہوٹلز کے ادھر ادھر, کچھ کیا زندگی ہے؟ تو وہ اصل زندگی ہے. تو یہاں وہاں نہ مرو گے نہ پھر خالا انکم ماکسون کہا جائے گا کہ نہیں, تم کو جو ہے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, اور ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں سے میجورٹی, زیادہ تر لوگ حق کو ناپسند کرتے تھے. اچھے باتیں چل رہے تھے حضرت, یہ کیا قرآن حدیث کا شروع کر دیا. اچھا دعوت میں بھی آئے تو خاموش نہیں بیٹھتے تھے, اچھے باتیں چل رہے تھے. گھر والوں کا بھی وہی رہتا خاندانوں میں, اب آ گئے ہیں اب مسئلہ ہو, رکھو بھائی پتے رکھو لیکچر نہ دیں گے بولے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کی زبانی کے لقد جینا کم بلا, ہم تمہارے پاس حق لے کے آئے تھے لیکن تم میں سے جو میجورٹی تھی حق کو پسند نہیں کرتے تھے. اب یہ فرشتوں کا حق لے کے آنے کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی ایک تو رسولوں کے ذریعے فرشتے آئے حق لے کر, رسول پہنچائے آپ تک, ہمارے پاس بھی قرآن اور حدیث کے سنت کے علم سے جو ہے ہم کو بات پہنچی ہے. دوسری ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ملک وابستہ ہے, فرشتہ. تو جن ہمیشہ برائی کی تلقین کرتا ہے اور فرشتہ ہمیشہ اچھائی کی تلقین کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کریں, دیکھیں اس کو پہچاننا ضروری ہے. ہم تقدیر پہ ایمان لاؤ. نہیں بھائی اس میں بحث نہیں کرنا حضرت, مگر سمجھنے کے واسطے تو بات کرنا پڑے گا نا اس کے اوپر. تو اسی طریقے سے اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر یہ دو قوتیں کیسی ہیں. دیکھیے ہمارے اندر کانشنس ہے, ضمیر جو ملامت کرتا. ایک فقیر کو آپ جھڑک دیے, اگر آپ میں ایمان کا ذرا بھی تھوڑا سا بھی اثر ہے تو آپ کے اندر ایک ملامت ہوتی کہ ارے بھائی وہ غریب کو نہیں جھڑکنا تھا, میرے سے غلطی ہو گئی. یہ آپ کا ضمیر ہے, نہیں کرنا تھا ایسا, وہ پیسے منگ رہا تھا بےچارا, دے دینے کا تھا. یہ ملامت, یہ ضمیر ہے آپ کا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کی کیفیت ہے. یہ ضمیر, وہ ضمیر کو فیٹ کرنا پڑتا, آپ کو قرآن سکھانا پڑتا, اس کو فیٹ کر کے رکھنا پڑتا. اور پھر ایک ایول ڈیزائر ہے, خواہشات نفسانی جو بولتے آپ, ایول ڈیزائر ہے جو غلط طرف آپ کو لے کے جاتا ہے اور آپ بس بھٹکتے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ جن ہے. تو پھر ان چیزوں پہ کنٹرول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ تو کہا, کہا میرے ساتھ بھی, مگر میرا جن اسلام قبول کر لیا ہے, وہ کبھی مجھے غلط راستہ نہیں بتا. تو ہمارا جو پوری کوشش ہے, تو یہ ملائک آئے تھے, غلط چیزوں پہ ٹوکا جاتا تھا اندر سے, ضمیر ملامت کرتا تھا, دا کانشنس یوز ٹو پرک, مگر آپ ضمیر کی بات نہیں مانتے تھے, آپ اندر کی اچھی بات نہیں مانتے تھے, غلط بات پہ جو ہے. تو پھر کہا جائے گا تم پر حق کو پسند ہی نہیں کرتے تھے تم. ام ابرمو امرن فإن مبرمون, تو کیا تم نے اپنا معاملہ طے کر لیا ہے, یعنی نافرمانی کا؟ تو ہم نے بھی اپنا معاملہ طے کر لیا ہے سزا دینے کا, تم جیسا طے کر چکے ہو. ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور وہ جو راتوں میں چھپ چھپ کے میٹنگز کرتے ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہیں؟ بلا, کیوں نہیں, وہ رسولنا لدیہم یکتبون, اور ہمارے جو رسول ہیں وہ ان کے پاس جو بھی وہ بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں, ہر چیز لکھ لی جاتی ہے. تم ایک لفظ نہیں بولتے, تمہارے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں لکھ لیتے ہیں, سیدھے ہاتھ کی طرف بھی ہے بائیں ہاتھ کی طرف. تو میں تو یہی بولتا ہوں, بےچارے لیفٹ ہینڈ والا اتنا مصروف رہتا ہوں گا, انہوں جمایا لیتے ہوئے سوتے ہوئیں گے, رائٹ ہینڈ والے, کوئی نیکش نہیں ہو رہی, انہوں اوور ٹائم کر رہے ہیں, لکھنے کو ٹائم نہیں مل رہا, اتنے ہنگامے ہو رہے ہیں کہ بس لکھتے چلے جا رہے ہیں. مگر ایک بات ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو ہم سے نکلتی اور وہ فرشتے ریکارڈ نہیں کرتے. اور پھر ایک بات یاد رکھنا ہے خوف کے لیے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے میموری پہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں, تمام چیزیں میموری پہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں. اور یہ میموری پہ خواب, خیال, خوابہ یاد آتے, پرانے پرانے خوابہ یاد آتے, بچپنے میں دیکھ کے کیسا ہیبت کھا کے اٹھا تھا, کب 7 برس کی عمر تھی, اب تک وہ خواب یاد ہے, کیسا یاد ہے آپ کو, میموری پہ ریکارڈڈ ہے. تو قیامت کے دن اگر آپ کی یادداشت, آپ کی میموری اللہ تعالیٰ سامنے پیش کر دے جیسا کمپیوٹر پہ چلا کے ڈس